اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون، اور جس دن کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کی طرف، تو ان کی جماعتیں بنا دی جائیں گی، ان کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے جرائم کی نوعیت کے اعتبار سے، اور گناہ میں ان کے درجے اور مراتب کے اعتبار سے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے اپنے کان، ان کی اپنی آنکھیں اور ان کی اپنی جلدیں، کھالیں، چمڑے، اس چیز کے ضمن میں کہ جو وہ کرتے رہے تھے۔ وقالوا لجلودهم، وہ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے، جلدوں سے، لما شهدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف۔ یہ میں نے عرض کیا تھا، علا کا لفظ نوٹ کر لیجئے، علا کا لفظ جو آتا ہے گواہی میں خلاف کے لیے گواہی۔ قالوا انتقد الله الذي انتق كل شيء، تو ان کے اعضاء و جوارح یہ جواب دیں گے کہ آج ہمیں بھی اس اللہ نے نطق اور گویائی عطا فرما دی جس نے ہر شے کو گویائی عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی نے تمہیں بنایا تھا پہلی مرتبہ، یعنی جس وقت پہلی مرتبہ تخلیق ہوئی تھی تو ہم تو تمہارے ساتھ نہ تھے، تم صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے اللہ کی طرف۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم کچھ پردہ نہ کرتے تھے، تمہیں کچھ اندیشہ نہ تھا کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گی تمہارے اپنے کان اور تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی جلدیں اور چمڑے۔ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، یہ بہت اہم حصہ ہے، یعنی میں جن ایسے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کے مراقبے کی ضرورت ہے، جن کے لیے کہ ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ یہاں وہ باطنی حقیقت کھولی جا رہی ہے، بلکہ اصل میں تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے اکثر وہ چیزیں جو تم کر رہے ہو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، بکل شیء علیم ہے، اصل میں اس میں کمی ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں اللہ کے لیے ہوں، یہ شعوری طور پر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں مانتا ہوں اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن تحت شعور سے کچھ اس طرح کے وسوسے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں کہ کہاں یہ ساری مائنیوٹ ڈیٹیلز کہاں اللہ کے علم میں ہوگی۔ اور بعض فلسفیوں نے تو اس کو باقاعدہ فلسفہ بنا دیا ہے، جو مشائین کہلاتے ہیں، جو ارسطو کے شاگرد ہیں اور اس کے ہم مسلک ہیں، ان کا تو باقاعدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اسے کیا ان چیزوں سے دلچسپی۔ پھر یہ کہ ان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے۔ تو یہ تو فلسفے رہے دنیا میں، تو فلسفہ ہو یا یہ کہ تحت شعور میں نفس انسانی یا شیطان کے وسوسہ اندازی کا نتیجہ ہو، اصل میں اللہ کے سمیع اور بصیر اور علیم اور خبیر اور لطیف ہونے کے بارے میں کچھ ذہول ہوتا ہے انسان کو، تو یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، ورنہ یقین ہو کہ وہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے انسان کوئی غلط کام کرے گا۔ تو ان کو ذرا نوٹ کیجئے، ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارا گمان اصل میں یہ تھا کہ اللہ جانتا ہی نہیں ہے اکثر چیزیں جو ہم کر رہے ہیں۔ ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔ ارداکم، یہی تمہیں لے ڈوبا، اسی گمان نے تمہیں غارت کیا اور برباد کیا اور تباہ کیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم تباہ ہونے والوں میں، برباد ہونے والوں میں۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اب اگر وہ صبر کرے تو اب جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ صبر کریں یا نہ کریں، صبر کریں تب بھی نہ کریں تب بھی، دونوں حالتیں جو ہے ان کے لیے برابر ہیں. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ. اور ایسا بھی ہوتا ہے، اسی کو ذرا اپنے بارے میں وہ جو ایک مصرع ہے، ناز والے نیاز کیا جانے، کچھ ناز والے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کچھ وہاں ایسے ہوں گے کہ جو روٹھیں اور چاہیں کہ انہیں اللہ منائے تو کوئی منائے گا نہیں انہیں وہاں، وہ تو اب جو بھی ان کا انداز ہے وہ رہے. وَقَيَّلْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے لگا دیے ہیں اور معمور کر دیے ہیں ان کے لیے ایسے ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جنہوں نے مزین کر دیا ہے ان کے لیے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. جو بھی انسان جس ماحول میں رہتا ہے، جو اس نے خود اپنے لیے ایک ماحول کریٹ کیا ہے، اس کے بارے میں وہ شیطان جو اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، وہ اسے تھپکیاں دیتا ہے، سب ٹھیک ہے، اچھا بھلا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اچھے عقائد ہیں ہمارے، اچھے معاملات ہیں. وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور ثابت ہو گیا ان کے حق میں قول اللہ کا ان قوموں اور ان نسلوں کے ساتھ ہی کہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانو خاسرین، کہ یہی خسارہ پانے والے ہیں. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ. اب دیکھیے، بار بار پچھلے کل کے درس میں آیا تھا، الذین یجادلون فی آیاتنا، یا یہ کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے لیے معاجزین، ان کو عاجز کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا، وہ آج کی اس آیت کے حوالے سے سمجھ لیجیے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور کہا ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا بیٹھ کر کہ یہ جو محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسے سمجھے تھے مشتے غبار، یہ تو ایک بہت بڑی آندھی بن گئی جو ہمارے سارے پچھلے نظام کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے جو مفادات ہیں، ہماری جو سیادتیں اور چودراہٹیں ہیں، معلوم ہوتا ہے سب کو باہر لے جائیں گے، تو کوئی تدبیر سوچو کیا کریں، کیسے اس کا راستہ روکیں. تو جس چیز پر اتفاق ہوا وہ کیا تھا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنا کرو. یہی ہے اصل میں ساری جو فتنے کی جڑ اور فساد، جیسے لارڈ جارج نے کہا تھا، وزیر اعظم برطانیہ، اور یہ برطانیہ وہ تھا کہ جس پر سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کتاب تو مسلمانوں کو آمادہ کرتی رہے گی جہاد پر، قتال پر. یہ کتاب ہو اور پھر ان مسلمانوں کے اندر جذبہ نہ رہے، یہ ممکن نہیں. اسی کو اقبال نے کہا نا، جو میں آج بھی اور کل بھی، پچھلے جمعے میں بھی میں بیان کر چکا ہوں، کہ صاحب قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن کا حامل ہو کوئی شخص اور پھر آرام سے بیٹھا ہوا اور نچند بیٹھا ہوا، جوش اور جذبہ جو ہے اس کے اندر، اسے آمادہ نہ کر دے جوش جہاد پر، تو یہ تو تعجب کی بات ہے، انہونی سی بات ہے. پیش ماں یک عالم افسردست، ملت اندر خاکے ہو آسودست، میرے سامنے ایک عالم ہے پرانا فرسودہ، اور ملت اسلامیہ جو ہے مسلمان، وہ اس کی خاک میں پڑے ہوئے ہیں، خاک نشین ہے، لیکن اس میں بھی مگن ہے، مست ہے. تیرے فقیر حال مست اور تیرے امیر مال مست، وہ مست ہے. پیش ماں یک عالم فرسودہ است، ملت اندر خاکے ہو آسودہ است، رفت سوزے سینہ تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. وہ جوش کہاں گیا، وہ جوش جہاد، مسلمان مر گیا یا قرآن مر گیا؟ تو وہ ہے اصل میں قرآن کا راستہ روکو، اصل میں سارا معاملہ اس کا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اور جب محمد اسے سنائے تو اس میں بک بک جھک جھک کرو، یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں ہوٹنگ، ہوٹ کرو، تاکہ وہ جو قرآن کا سنانا ہے وہ مؤثر نہ رہے، لوگوں کے کانوں میں بات پڑے نہیں، اور اب پڑے بھی تو کنفیوژن کے ساتھ پڑے، کچھ سمجھ میں نہ آئے. والغوا فیہ، اس میں لو حرکتیں کرو، لعلکم تغلبون، یہی ایک راستہ ہے کہ جس سے تم غالب آ سکتے ہو، یہی ایک تدبیر ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تب تو بچت ہے، ورنہ کوئی بچت نہیں. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم لازم المزہ چکھائیں گے ان کافروں کو شدید عذاب کا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں لازماً بدلہ دیں گے بہت ہی برا ان کے اعمال کا. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، بدلہ جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کا وہ آگ ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اس میں اب قیام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جزا ام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بطور بدلہ اس انکار کا کہ جو ہماری آیات کا کرتے رہے. وقال الذین کفروا، جہنمیوں کے بہت سے اقوال، ان کے آپس کے جھگڑے، ایک دوسرے پر لان تان، کئی مرتبہ یہ مضمون آیا ہے. فرمایا کہیں گے یہ کافر لوگ اس جہنم میں پڑنے کے بعد، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، پروردگار ذرا ہمیں دکھا وہ دو گروہ جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. ہمارے لیڈر لوگ انسانوں میں سے، اور ہمارے ساتھ جو تو نے لگا دیے تھے شیاطین جن، ذرا انہیں ہمارے سامنے لیا، ہم ان کی تکہ بوٹی کر دیں جنہوں نے ہمیں اس انجام تک پہنچایا. وہ کہیں گے قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، ہم انہیں اپنے پاؤں سے قدموں سے روندیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ سب سے نچلے والوں میں سے ہو جائیں، انہوں نے برباد کیا ہمیں. اس کے برعکس معاملہ ہے کن کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں سے آگے سات آیات تک، اس آیت کے ساتھ بشمول اس آیت کے 30ویں آیت سے 36ویں آیت تک، یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے. اس میں یوں سمجھیے کہ سورہ زمر کا جو خلاصہ تھا اس کو لے آئے، اور وہ کیا تھا؟ عبادت اللہ کی، اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہیں. اسی کی ایک، جسے آپ کہتے ہیں ایسوٹیرک، ایک ڈائمنشن، ایکسوٹیرک ہوتا ہے پہلو، ایک ایسوٹیرک، کسی چیز کا خارجی پہلو اور داخلی پہلو. خارجی پہلو تو ہے بندگی اطاعت، داخلی پہلو کیا ہے؟ اس کا دعا. تو فضل اللہ مخلصین لہ الدین، پس پکارو اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یہ تھے دو مرکزی مضمون سورہ زمر اور سورہ مومن کے. یہ تو ہوا ایک انڈیویجول کا معاملہ، ایک فرد، ایک فرد جس نے کہ اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کر لیا اور وہ اللہ ہی کا بن گیا، اس نے اللہ ہی کی بندگی اپنے اوپر لازم کر لی اور اللہ ہی کو وہ پکار رہا ہے، نہ کسی اور کو پکارتا ہے نہ کسی اور کی اطاعت کرتا ہے. کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت کرتا ہے، آزاد نہیں. یہ دو ڈائمنشن مکمل ہو جائیں تو جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوئے، تصویر مکمل ہو گئی. اب اس سے آگے بات چلے گی، اس لیے کہ فرد یہاں پر اس دنیا میں یقیناً بندھنوں میں بندھا ہوا ہے، رشتے داریاں ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، پھر معاشرہ ہے، پھر قوم ہے، پھر ایک حکومت ہے جس کا وہ شہری ہے، ریاست ہے اس کا شہری ہے، ایک معاشرہ ہے جس کا وہ فرد ہے، پھر آج کے دور میں تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک وحدت بن چکی ہے، ایک جگہ کی چیزیں جو ہے وہ دوسری جگہ کے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اب فرد سے معاملہ آگے بڑھے گا. ہدف کیا ہے؟ کہ جس طرح وہ فرد اللہ کا بندہ بن گیا یکسو ہو کر، اسی طرح اس پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین قائم کر دیا جائے، بالکل خالص اللہ کا دین. یہ مضمون آئے گا سورہ شورا میں، اس کا نام ہے اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کر دینا. ان دونوں کے درمیان لنک کیا ہے؟ وہ ہے دعوت. وہ فرد یا افراد جو ہے وہ پہلے دعوت دیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم خیال بنائیں گے، ان کو بھی اللہ کا بندہ بنائیں گے. پھر جب ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کے جمع ہو جائے گی، وہ اپنی اجتماعی جد و جہد سے ایک جماعتی شکل میں جد و جہد کر کے وہ باطل کا نظام کا تختہ الٹ دیں گے، اللہ کا دین قائم کر دیں گے، جیسے صحابہ کرام نے کیا. لہذا سورہ حامیم السجدہ کا مرکزی مضمون ہے دعوت، وہ اب یہاں آ رہا ہے. لیکن دعوت کے لیے لازم ہے پہلے خود اپنا بندہ بن جانے کا معاملہ. اگر اللہ کا بندہ انسان خود نہیں بنا تو دعوت کائے کی دے گا. لہذا پہلی بات یہ آئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کر لیا، اعلان کر دیا جیسے حضرت ابراہیم کا اعلان سورہ انعام میں آیا تھا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں میں بالکل بری ہوں ان سے جن کو کہ تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ، اور میں نے تو اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کی پیدا کر دے گا. تو پہلے تو یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے. ایک کہا کرتا ہوں کہ اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. ایک لفظ کے اندر استقامت کے معنی کیا ہے؟ اس کے باطنی خارجی تقاضوں کو ادا کرنا. اللہ کو رب مانا ہے تو واقعتاً اس کا بندہ بننا، اس کے احکام کو قبول کرنا، بلا چون و چرا اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونا، اور بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشیاں مناؤ، اس جنت کی بشارتیں حاصل کرو جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی اور پشت پناہ اور مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور اس آخرت میں یعنی جنت میں تمہیں ہر وہ چیز فراہم کر دی جائے گی جس کی خواہش تمہارے جی میں ہوگی. اور مزید برآں، ولکم فیہا ما تدعون، جو مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے، بسنے والا، رحم فرمانے والا. یعنی اپنے نصیبوں پر فضل کرو، تم مہمان ہوگے اور تمہارا میزبان اللہ ہوگا، اس سے اونچا مقام اور کیا ہوگا. یہ تو ہو گیا ہے وہ انڈیویجول کا معاملہ، اب آگے بات بڑھے گی. انڈیویجول سے آگے اب دعوت کا معاملہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، بندگی رب کی دعوت دے، اپنے ابنائے نو کو بھی اسی چیز کی ترغیب دے کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے اور یکسو ہو کر بندے بنے. لیکن اس دعوت کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس دائی کا اپنا کردار درست ہو. من دعا الی اللہ وعمل صالحا، یہ شرط اول ہے، ورنہ تو وہ دعوت کو بھی لے ڈوبے گا، اسے بھی بدنام کر دے گا، بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے گا. اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ بات جو ہے وہ جس زبان سے نکل رہی ہے، وہ زبان اگر گندی ہے تو وہ اعلیٰ بات جو ہے اس کا بھی ڈھیلا ہو جائے گا. وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں خود بھی فرما برداروں میں سے ہوں، میں تمہیں اگر اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہوں تو میں خود فرما برداروں میں سے ہوں. جیسے آپ نے سورہ زمر میں پڑھا ہوا، امرت ان اکون اول المسلمین، اے نبی نے جو کو حکم دیا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان میں بنوں، اللہ کے احکام پر سب سے پہلے عمل پیرا میں ہوں، جس بات کی دعوت دے رہا ہوں اسے پہلے اپنے عمل میں میں خود قبول کروں، اختیار کروں. پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی نیا نام لے کر نیا فرقہ بنا دینا جو ہے وہ نہیں، بلکہ کہو کہ ہم مسلمانوں میں صحیح. یہ بات جان لیجئے کہ اچھی سے اچھی دعوت جو اٹھتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ تو کچھ ہماری تاریخ ہے، سارے فرقے بنے اس طرح کہ پہلے وہ بہت اچھے کام کے لیے اٹھتے، لیکن ایک دو نسلوں کے بعد اب وہ آبائی چیز بن جاتی. اب تو چونکہ باپ اہل حدیث تو بیٹا اہل حدیث، پوتا اہل حدیث، داڑھی نہ رکھے تب بھی اہل حدیث، جو چاہے کرے. حالانکہ ان کا امتیازی نشان تو ہے سنت، اور سنت موقعہ داڑھی تیرے سے صاف، لیکن ہے اہل حدیث، اس لیے کہ اہل حدیث باپ کا بیٹا. اب اس نے فرقے کی شکل اختیار کر لیا، وہ مسلک نہیں ہے، فرقہ. یہ ہوتی ہے کہ جس سے کوئی کام اچھا اٹھتا ہے وہ فرقہ بن جاتا. تو ایک تو یہ ہے کہ تاریخی حقیقت یہی ہے کہ اچھے سے اچھے کام کو بھی فرقہ بنانے سے آپ روک نہیں سکتے، دو تین نسلوں کے بعد تو بنے ہی بنے گا. لیکن یہ کہ ابتدا میں پورا اہتمام ہونا چاہیے اس کام کے لیے جتنا بھی ممکن ہو. اس کا یہ نتیجہ بہرحال نہیں ہے کہ اس کام ہی کو چھوڑ کر آدمی بیٹھ رہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کرے جس دعوت کا آغاز کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے کٹے نہیں، علیحدہ نہ ہو. جس موضوع پر میں اگلے جمعے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، ایک تو اسلاف سے نہ کٹے، اسلاف سے کٹنے والا معاملہ تو فتنہ بن جاتا، پھر تو وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے ہوا کے رہو کرم پر، جدھر چاہو اسے لے جاؤ. کانما خر من السماء فتفتفہ الطیر وتهوی به الریح فی مکان سحیق، وہ تو ایسے جیسے کوئی بلندی سے گرا، اب یا تو پرندے اچک کر اسے لے جائیں اور یا ہوا کا کوئی ریلا جو ہے وہ کہیں کسی گہری کھائی میں اور کھڈ میں جا کے پڑا. تو اسلاف سے نہ کٹے انسان. اور دوسرے یہ کہ اس وقت بھی مسلمانوں کے عام جو بھی ان کا ہے نظام، اس سے علیحدہ نہ ہو. اپنی مسجد علیحدہ بنا لینا، اپنے علیحدہ شعائر مقرر کر لینا، معلوم ہو جائے کہ یہ خاص داڑھی کا ایک کٹ ہے، اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں گروہ کے ساتھ متعلق. یہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ ابتدا ہی سے علیحدہ کرنے والی چیزیں بن جاتی ہیں، جو مسلمانوں کا ایک عام نظام ہے اس کے ساتھ گھل مل کر رہا. بہرحال ان ساری احتیاطوں کے باوجود میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطرہ پھر بھی ہے کہ دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار نسلوں کے بعد فرقہ بنے گا. لیکن بنے، ہماری بلا سے ہم اپنے دور میں اپنی زندگی میں کچھ کام جو ہم سے بن آئے وہ کر گزرے ہیں، بعد میں پچھلے جو کچھ کریں گے وہ اس کا وبال ان پر ہے. آخر خود مسلمانوں میں جو زوال آ گیا تو تین چار نسلوں کے بعد ہی آ گیا نا، تو کیا اس کا کوئی الزام حضور پر ہوگا؟ کیا اس کا کوئی الزام صحابہ کرام پر ہوگا؟ نہیں. جن جنوں نے وہ غلط راستے نکالے وہ اپنی جواب دہی اللہ کے خود کرے. بہرحال یہ دو شرطیں اس دعوت کے ساتھ ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب جب دعوت شروع ہوگی تو ایک کشمکش شروع ہو جائے گی لازماً. یہ میں نے سیرت کی تقاریر میں اور انقلاب کی جو میتھڈالوجی ہے اس پر جو تقریریں کی اس میں خوب واضح کیا اس مسئلے کو کہ ہمارا انداز اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے، معذرت خواہانہ ماننا چاہیے کہ مکے کے اس معاشرے میں وہ تو سکون کے ساتھ لوگ رہ رہے تھے، آرام سے چڑھاوے چڑھ رہے ہیں بتوں پر اور طواف ہو رہے ہیں اور عرب کے کونے کونے سے کھچ کر لوگ آ رہے ہیں، زیارتیں ہو رہی ہیں. آج چڑھاوے چڑھتے تو جاتے کہاں ہیں؟ وہ قریشی کے پیٹ میں جا رہا ہے سب کچھ، مجاور تو وہ ہیں ان سارے بتوں کے. تو معاشرہ ہر اعتبار سے بڑے آرام سے تھا، جسے آپ کہتے ہیں پرسکون پانی تھا تالاب کا. اس میں پہلا پتھر کس نے پھینکا؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اب ایک ہلچل ہوئی گئی، یہ کیا کہہ دیا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ آپ پڑھائے نا سورہ سواد میں، یہ کیا کیا اس نے؟ سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود قرار دے دیا. تو انہوں نے کہا انہا لشیء یراد، معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی سازش ہے، کوئی بڑا معاملہ ہے پیچھے، ان کے کوئی بڑے اونچے مقاصد معلوم ہوتے ہیں. ام فمسو وسمرو والا آلحتے کو، صبر کرو، جم جاؤ اپنے معبودوں کے تحفظ کے لیے. تو کشمکش شروع ہو گئی نا، لا الہ الا اللہ کہتے کشمکش شروع ہو گئی. کشمکش شروع کس نے کی جو دعوت دیتا؟ اگر آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے اسی معاشرے میں جو باتیں مانی جا رہی ہیں وہی آپ بھی ماننے لگے، جو سب لوگ کر رہے ہیں وہ ابھی آپ بھی کرنے لگے، تو کشمکش نہیں ہوگی. جب آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا نا اپنے باپ سے، یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، آپ اور آپ کی قوم، مجھے تو معلوم ہوتا کہ مت ماری گئی آپ لوگ، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور ان کے سامنے سجدے کرتے. تو معلوم ہوا کشمکش کس نے شروع کی؟ ابراہیم نے شروع کی. تو یقیناً حق کی دعوت جو ہے وہ ایک چیلنج بن جاتی ہے، وہ اس نظام باطل کے خلاف ایک چیلنج ہے. اب یہ جو کشمکش ہوگی اس میں جو ہدایت دی جا رہی ہے، دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر تمہیں گالیاں دیں تو تم انہیں دعائیں دو، اگر تم بھی گالیوں پر اتر آئے تو یہ تو معاملہ یہ ختم ہو جائے گا، دعوت آگے نہیں پنپے گی. وہ پتھراؤ کریں تم انہیں پھول پیش کرو، اگر تم نے بھی جواب پتھراؤ شروع کر دیا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. دعوت کے مرحلے پر یہ تیسری شرطیں لازم ہیں. پہلی کیا تھی؟ اپنا عمل درست ہو، عمل صالحا. دوسرا وقال انني من المسلمين. تیسرا یہ ہے ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع بالتی هي احسن، دفاع کیجئے اس طریقے سے جو نہایت عمدہ ہو، نہایت حسین ہو، بہت ہی پیارا، دیکھنے والے پکار اٹھے کہ صاحب یہ لوگ جو ہیں یہ بہت اونچے کردار کے لوگ ہیں، ان کو گالی دی جاتی ہے اور یہ دعائیں دیتے ہیں. اتنا نمایاں فرق ہوگا تو وہ دعوت آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ اور اگر یہ تم کر جاؤ گے، یہ شرط پوری کر دو گے، تو جان لو کہ وہی جن کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں، کانہ ولی الحمیم، کوئی وقت جاتا ہے کہ وہی تمہارے جان اثار بن جائیں گے، ایسے دوست، نہایت گرم جوش دوست. غزوہ احد میں جس کے ہاتھوں چرکا لگا وہ کون؟ خالد ابن ولید، اور وہی ہے جو سیف من سیوف اللہ بن رہا ہے. ہو جائے گا، لیکن یہ کہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، طائف کا پتھراؤ ہو، شیب بنی ہاشم کی نظر بندی ہو، جو بھی ہو جھیلو. وما یلقاها الا الذین صبروا، نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو یا ان مقامات بلند کو مگر وہی کہ جن میں صبر کا مادہ ہے، سہار کا مادہ، برداشت، جھیلنے کی صلاحیت. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں پہنچ سکتے اس مقام کو مگر وہی کہ جو بڑے نصیبے والے ہیں. یہ مقام جو ہے جو کہ ان کا رہا بلندست آشیانہ، یہ مقام بہت بلند ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اس کشمکش حق و باطل میں عین ممکن ہے کسی وقت شیطان تمہیں بھی جوش دلا دے، تمہارے اندر بھی ذرا ایک ولولہ پیدا ہو جائے، تم بھی کوئی سخت بات جواب میں کہہ دو، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دے دو. تو جب کہیں ایسا ہو کہ شیطان تمہیں اکساہٹ دلائے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ ہو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. یہ آیت بعین ہی گزر چکی ہے سورہ اعراف میں، صرف ایک فرق ہے کہ یہاں ہے ہو السمیع العلیم، وہاں انہ سمیع علیم، وہاں نکرہ ہے اور یہاں معرفہ اور ہوا کے ساتھ. سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا صرف وہی. یہ ہے وہ سات آیات جو ہمارے منتخب نصاب کا چوتھا درس ہے اور بہت اہم درس ہے. اب آگے چلیے، آیت سجدہ آ رہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم سورج یا چاند کو سجدہ نہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ اس اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا. ان کی کیا حیثیت ہے بیچاروں کی؟ یہ تو ایک لگے بدے قانون کے تحت حرکت کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو ان کو پوجتے ہو، ان کو سجدہ کرتے ہو، بے وقوف ہو. اس کو پوجو، ان کو، اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو. فإن استکبروا، پھر اگر یہ گھمنڈ کرے، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہ ہو. اور سورہ فرقان میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، زدم زدہ، اچھا جی ہم کیوں اس کو کیوں سجدہ کریں جس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو سجدہ کریں، گویا کہ ہم نے آپ کی بات مان لی. آپ کی بات مان لی تو آپ ور ہو گئے، ہم نیچے ہو گئے. یہی تو سارا معاملہ، تو سارا فساد تو اسی کا ہے، کون اونچا کون نیچا. لہذا وہ کہ جس کو تم کہہ رہے ہو، تامرونا اسجد لما تامرونا لمن ہے، من تامرنا، کیا ہم سجدہ کریں اسے جس کا تم کہہ رہے ہو، ہمیں حکم دے رہے ہو. یعنی جھگڑا اس میں نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کرے نہ کرے، سارا جھگڑا اسے کہ تم کہہ رہے ہو. اگر اب ہم نے اس کو سجدہ کیا تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ کہ ہم نے تمہاری بات مان لی. تمہاری بات مان لی تو ہم ہیٹے ہو گئے، ہم نیچے ہو گئے، تم اوپر ہو گئے، اور یہی طبیعت کو گوارا نہیں. تو فرمایا فالذین، فإن استکبروا فالذین، اگر یہ استکبار کرے گھمنڈ کی وجہ سے، سجدے سے انکار کرے، تو وہ لوگ، وہ ہستیاں، عند ربک، جو تیرے رب کے قریب ہیں، پاس ہیں، ملائکہ مقربین، ملائے اعلی، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں رات دن، اور ان میں، انہیں اس میں کوئی تکان نہیں ہوتا. آیات ہی انک تر الارض خاشعۃ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ دبی ہوئی ہے، پست ہوئی بھی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں، کوئی رویدگی نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یہ پہلے آ چکی ہے. پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اپجتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے. زمین سے جو فصل نکل رہی ہے اوپر کو، تو گویا کہ زمین ہی کا یہ ابھار ہے، یہ اسی کا جوبن ہے، زمین ہی کا، اس کا یہ اوپر اٹھنا ہے. ان الذی احیاها لمحیی الموتا، یقیناً وہی کہ جس نے اس کو زندہ کیا اس مردہ زمین کو، وہی مردوں کو زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھ اور مین میخ اور کجیاں نکال رہے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کہیں مخفی نہیں ہے. افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، تو کیا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہوگا، یا وہ جو آئے قیامت کے دن امن میں اطمینان کے ساتھ. اے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، کیے جاؤ جو تم کر رہے ہو، جو تم چاہتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس ذکر کا، اس ذکر سے مراد قرآن مجید، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہ ذکر یہ بہت ہی باعزت کتاب ہے، بہت عزیز، بہت بھاری کتاب، با اختیار کتاب. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اتاری ہوئی ہے ایک اس ہستی کی طرف سے کہ جو تمام حکمتوں کا جاننے والا اور تمام محمود اور ستودہ صفات سے متصف ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا. آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہیں، دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، یا کذاب کا کہہ دیا، تو پچھلے ہمارے رسولوں کو یہ سب کچھ کہا گیا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرا رب مغفرت والا بھی ہے اور بہت دردناک سزا دینے والا بھی، یہ دونوں شانیں جو ہے اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اور اگر ہم اسے قرآن بنا دیتے کسی اجمی زبان کے اندر، یقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے یہ کیسی عجیب بات ہے، اس کتاب کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی، علیحدہ علیحدہ جو ہے ہر چیز اپنی جگہ پر، ہمارے لیے قابل فہم کیوں نہ بنائی گئی. اعجمی و عربی، کیا عجمی کتاب ایک عربی قوم کے لیے؟ اس وقت تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ معجزہ ہوتا، یعنی ایک صریح ظاہر معجزہ ہوتا کہ حضور سنسکرت کے اندر کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، تو معجزہ ہو جاتا نا ان کے لیے کہ یہ سنسکرت نے کہاں سے آ گئی، یا حضور کسی اور زبان کے اندر. لیکن ہم نے تو یہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، قرآن عربی غیر ذی عوج لعلکم تعقلون، یہ عربی قرآن بنا کے ہم نے اتارا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی پہیلیاں نہیں بجوائی، کوئی معمے اس کے اندر ہم نے حل نہیں کروائے تم سے، تاکہ تم عقل سے کام لو. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اہل ایمان کے حق میں رہنمائی بھی ہے، شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یا ایمان نہیں لاتے، ان کے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، اور یہ کتاب، یہ قرآن ان کے لیے اندھاپا بن گیا ہے. اس قرآن یوں سمجھیے کہ جب بہت تیز روشنی ہو تو انسان کی آنکھیں چنجھیا جاتی ہیں، تیز روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اب وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح اس قرآن کی تیز روشنی نے انہیں اندھا کر دیا، چکا چوند کر دیا. اولئک ینادون من مکان بعید، اب یہ ایسے ہے کہ جیسے انہیں کہیں دور سے کوئی پکار رہا ہو، اس طریقے سے یہ قرآن سن رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی. دیکھیے ہمیشہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہوتا بیچ میں، کتاب کی حیثیت جو ہے تورات ہی کی تھی. انجیل اس معنی میں کتاب نہیں ہے، بلکہ اگلی سورت میں آ جائے گا وہ حکمت ہے. اصل میں جو کتاب ہے وہ تورات اور پھر قرآن، درمیان میں جو دو کتابیں ہیں زبور، وہ حمد کے ترانے ہیں بس. اسی طریقے سے انجیل وہ حکمت اور دانائی ہے، گہری بات ہے، لیکن شریعت اس میں کوئی نہیں. تو کتاب کی حیثیت سے ذکر اگر ہوگا تو قرآن کے ساتھ فوراً، موسیٰ کی کتاب تورات. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ایک مہلت ہے، اجل معین ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب یہ لوگ اس کے بارے میں ایسے شکوک میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس سے ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں خلجان پیدا ہو گیا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی نیک کام کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، کسی پر کوئی احسان نہیں، سارا بھلا اس کو پہنچے گا۔ ومن اساء فعليها، اور جو کوئی بری حرکت کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ فما ربك بظلام للعبيد، اور یقیناً تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعۃ، اسی کی طرف لوٹتا ہے یا لوٹایا جاتا ہے علم قیامت کا، یعنی کسی کو معلوم نہیں وہ قیامت کب آئے گی۔ اکاد اخفیہا، یہ سورہ طہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تو میں نے طے کیا، اسے تو میں چھپا کر رکھوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ کب آئے گی۔ لتجزا کل نفس بما تسعى، یہ تو میرا فیصلہ ہے۔ تو الیہ یرد علم الساعۃ، وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمی، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں میں سے، اور نہیں حمل ہوتا کسی مادہ کو، چاہے وہ عورتیں ہوں انسانوں میں اور چاہے اور حیوانات میں مادہ ہو۔ بلا تضعو، اور نہ ہی کوئی مادہ جنتی ہے، الا بعلمی، مگر یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، یہ بار بار آ رہا ہے مضمون، اور یاد کرو، تصور کرو اس دن کا جبکہ اللہ انہیں پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، ذرا لاؤ تو صحیح آگے انہیں، جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا۔ قالوا آذنا كما منا من شهيد، وہ کہیں گے ہم کہہ چکے ہیں پروردگار کہ ہم میں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے، اس طرح صاف مکر جائیں گے، اپنے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ جان لیجئے اس ضمن میں مختلف اقوال قرآن مجید میں کفار کے، مشرکین کے نقل ہوئے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف گروہوں کے یہ مختلف اقوال ہوں، مختلف مراحل میں وہ لوگ اپنی باتیں بدلیں۔ بدل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، اور سب گم ہو جائیں گے، ہوا ہو جائیں گے وہ، کہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے پہلے۔ وظنوا ما لهم من محیص، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخير، انسان تھکتا نہیں ہے خیر مانگتے مانگتے، مانگتا ہی رہتا ہے۔ وإن مسه الشر فيئوس قنوط، اور ذرا اگر کہیں کوئی تکلیف آ گئی تو بس مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کی ہمت جو ہے، کمر جو ہے ٹوٹ کر رہ جاتی ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے چکھائیں اپنی رحمت کا مزہ اس کے بعد کہ اسے کسی تکلیف میں چھوا ہو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ فوراً کہے گا یہ تو میرا حق ہی تھا، یہ رحمت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ تو میری صلاحیتوں کا، میری ذہانت کا کرشمہ ہے، میری محنت کا حاصل ہے، حاضر لی، یہ تو ہے ہی میرا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، مجھے گمان نہیں ہے کہ قیامت کوئی ہوگی۔ جب وہ نشہ چڑھا ہے نا، دولت کا نشہ ہے، نعمتوں کا نشہ ہے، اقتدار کا نشہ ہے، تو نشے میں تو انسان بہکتا، پہلے تو وہ یہ کہے گا، پہلا اس کی گمراہی کا پہلا قدم کیا ہے، یہ سب کچھ میری محنتوں کا، میری ذہانت کا ثمرہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میرا نہیں گمان کوئی قیامت نیامت ہو، خام کا گھر ڈکوسلا بنایا ہوا ہے، خام کا آ کے ہم پر دھونس جماتے ہیں۔ مماد ان ساتھ کا قائم، نمبر تین، اس سے بھی آگے بڑھیے، والا تو ربی ان علی ان دہول الحسن، اور اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا تو مجھے وہاں اس سے بھی بہتر ملے گا۔ یہاں اگر اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عنایت ہے نا مجھ پر، میں اس کا پیارا لاڈلا ہوں، تبھی تو دیا اس نے، تو آخر اس کا یہ لاڈ اور پیار ختم کیوں ہو جائے گا، مجھے وہاں ملے گا اور بہت خوب ملے گا۔ یہ مضمون تفصیل سے سورہ کہف میں آ چکا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اس موضوع پر وہ مقام قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے اس مضمون پر۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہاں اس روز ہم گنوا دیں گے، جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں مزہ چکھائیں گے ہم اپنے گاڑھے عذاب کا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کا نزول کر فرماتے ہیں، بارش کرتے ہیں، اعراض کرتا ہے، اپنے پہلو کو موڑ لیتا ہے، اب تو اکڑ پیدا ہو گئی، اب کہاں اللہ کو پکارے گا اور اللہ کو یاد کرے گا، پیٹ بھرا ہوا ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو کاہے کو اللہ کو یاد کرے اور کاہے اللہ کو پکارے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعاؤں کے کھاتے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. عریض، چوڑی، بہت لمبی چوڑی دعائیں، عرض کہتے ہیں نا، طول اور عرض، یہ لمبی لمبی دعائیں جو ہے کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ، یہ بڑی ایک آخری بات کہی جا رہی ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، تم نے کبھی غور کیا، سوچا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو، تم نہیں مان رہے لیکن سوچو، اگر ہو، 1% امکان ہے، 2% ہے، 3% ہے، اس کو سوچو. ثم کفرتم بہ، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا کفر کیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا بیتے گی. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا کہ جو اس زدم زدہ اور دشمنی کی وجہ سے دور نکل گیا ہے. شقاق کہتے ہیں کسی کی مخالفت کا پر ادھار کھا لینا. تو یہی بات کہ آپ کی بات کیوں مانے ہم، اگر آپ کی بات مان لی تو ہم ہیٹے ہو گئے، آپ اونچے ہو گئے، ہم نیچے ہو گئے. تو اس شقاق کی وجہ سے ایک جگہ آیا نا، حضرت شعیب نے کہا تھا، لا یجرمنکم شقاقی، میری دشمنی جو ہے وہ تمہیں اپنی عاقبت برباد کروانے پر آمادہ نہ کر دے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، انفس میں بھی. میرے نزدیک یہ اشارہ ہے اصل میں وہ ساری سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی جو ہوئی ہے، اللہ کی آیات کے دفتر کھل گئے. سائنس کے ہر میدان میں دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اتنا وسیع معلومات کا ذخیرہ آج ہے ہمارے پاس کہ کسی ایک شخص کے لیے تو خیر ممکن ہی نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے. ہر علم کے اندر اتنے شعبے، ان کی پھر برانچز، اب تو ڈاکٹریٹس ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹے سے کسی مسئلے کو لے کر، زیادہ کہاں علوم کا احاطہ کر سکتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات. آفاق میں بھی یہ آفاق ہے، بفی انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں کے اندر. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل مبرہن ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن الحق ہے. میرے نزدیک اس میں یہ پہلو ہے. بعض لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ سائنٹیفک فینومینا جو ہیں، اگر جو بھی نئے اکتشافات ہو رہے ہیں ان کے مطابق قرآن سے ثابت کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس آیت کے ذیل میں بات ہوگی کہ اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ سائنس نے ڈسکور کیا ہے، 1400 برس پہلے قرآن مجید میں ان فینومینا کا ذکر تھا، تو یہ اس کے لیے بڑی دلیل بنتی ہے. اگر پیشین گوئیاں جو ہیں وہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ایک ثبوت بنتی ہے، تو یہ چیزیں اس سے زیادہ بڑھتا ثبوت بنتی ہے. اس موضوع پر وہ مورس بکائی کی جو کتاب ہے، تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو نیچرل فینومینا ہے، جس انداز میں ان کا ذکر ہوا ہے، ابھی تک سائنس کے کسی شعبے کے اندر کوئی ایسی حقیقت دریافت نہیں ہوئی ہے جو قرآن کے بیان کیے ہوئے چیز کے خلاف ہو. جبکہ تورات کا معاملہ بالکل برعکس ہے، تورات کے اندر جو بیانات ہیں وہ سائنس کی اکتشافات کے بالکل خلاف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ تورات گم ہو گئی تھی، 150 برس کے بعد لوگوں نے پھر اس کو مرتب کیا. اگر قرآن خدا نے خاصہ گم ہو جائے اور پھر 150 برس کا فصل ہو، اس کے بعد لوگ بیٹھے اس کو جمع کرے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا، اس میں انسانی ذہن کا کچھ نہ کچھ دخل ہو جائے گا، اور جہاں انسانی ذہن آئے گا اس کے اندر خامی اور کجی کا ہو جانا جو ہے وہ بالکل قرین قیاس ہے. اس لیے تورات میں وہ چیزیں شامل ہو گئی، اور اس وقت کا انسانی ذہن اتنا پریمیٹو تھا کہ ان سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں جو باتیں تھیں ان کو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق اب درج کر دیا، تو وہ چیزیں تو غلط ثابت ہونی ہونی ہیں. قرآن کا یہ معاملہ ہے کہ یہ محفوظ ہے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کا یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، فعل ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، ناممکن. یہ اسی کے تو ہے، اسی کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اسی کی کریشن ہے، اور یہ اس کا قول ہے. تو قول اور فعل کا تضاد تو انسان میں ہو تو وہ گھٹیا انسان ہوتا ہے، اللہ کے قول اور عمل میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے؟ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک دور میں انسانی علم ابھی اتنا پیچھے ہو کہ وہ اللہ کی بات کو سمجھ نہ پایا ہو، یہ بات دوسری ہے. لیکن جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ثابت ہوگا کہ یہ قرآن یہ ہے اصل اس منبع علم سے، العلم سے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اسے نازل کیا اپنے علم سے، اس کے اندر تو کسی خطا کا کوئی امکان نہیں. تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم اسے خاص طور پر کوٹ کیا کرتے تھے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ. ان کی یہ کتاب جو ہے قرآن اور علم جدید، اس کے آغاز میں یہ آیت جو ہے ایک جلی اس کے عنوان کی حیثیت سے، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ انہیں یہ بات بالکل معلوم ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ کافی نہیں ہے تیرے رب کے لیے کہ وہ ہر چیز پر خود نگران ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسے رپورٹوں پر انحصار کرنا پڑتا ہو. اب میں کیا کروں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے ججز جو ہیں یا آپ کے حکام جو ہیں وہ تو سی آئی ڈی کی رپورٹوں کے اوپر، وہ خود تو موجود نہیں تھے جلسے میں، کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، وہ تو سی آئی ڈی کی رپورٹ ہی آئی ہے. یا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیپس کا معاملہ ہو سکتا، لیکن ٹیپس کے اندر ادو بدل ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. یہ فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں یہ صرف تمہارے اوپر اتمام حجت کے لیے ہے کہ ریکارڈ بھی تیار ہو جائے، ورنہ اللہ تو بذات ہی علیم ہے بکل شے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ بذات ہی شہید ہے، گواہ ہے. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ شک میں ہیں، دھوکے میں ہیں اپنے رب سے ملاقات کے معاملے میں. اصل جڑ یہ ہے فساد کی، اصل گمراہی یہ ہے. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.